जैसे मैंने अर्ज किया था कि अर्श मोहल्ला पर बहरुन नूर अलका है, वो नूर जिसका ताल्लुक रब ताला से, वहां से इनिशियली 118 अलूम की नहरें उस बहरुन नूर से बरामद होती हैं। जो बात बयान करने से उस दिन रह गई थी वो ये थी कि उन 118 अलूम में से 4 का ताल्लुक खालिस आलमुल गैब और शहादत उससे है और वो बराह रास्त अल्लाह से मुताल्लिक है। बाकी 114 आलूम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक अगर वो चाहे तो उसकी मखलूक से है और फिर उसी में से फर्दर जो आलूम बरामद होती हैं उनकी तादाद 111,118 हो जाती है। बाकी तो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया था। अब अगर आप ये देखें कि जो उलूम मैं अर्ज कर रहा था कि उसका ताल्लुक मखलूक से है अगर अल्लाह चाहे तो वो 114 है। कुरान पाक में जो सूरतें हैं उनकी तादाद भी 114 है और ये बेमायनी नहीं है बात। मैंने इल्मे लुदनी से गुफ्तगू करने से पहले ये चीज़ वाज़े कर दी थी कि ये वो एरिया है जिसका जाहिर करना कतई तौर पे ममनू है। इसकी कुछ हल्की सी झलकियाँ तो दिखाई जा सकती हैं, वहाँ तक तो इजाज़त है, लेकिन इससे बियॉन्ड फिर मुझे सजा हो जाएगा। तो वो इन दोनों का आपस में रब्त और ताल्लुक सूरतों की तादाद का और बहरुन नूर अलका से निकलने वाले अलूम की नहरों का दोनों का क्या है कि 114 वहाँ 114 सूरतें, वो शायद मैं अर्ज न कर पाऊँ। इसी तरह हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत से पहले आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 लफ्जों पर मुश्तमल है। अगर आप 114 सूरतों को 19 पर तकसीम कर दें तो 6 मरतबा तकसीम हो जाएगा और 6 का हिस्सा यूनिवर्स फॉर्मेशन से ताल्लुक रखता है। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बारे में तसव्वुफ में ये कहा जाता है कि अगर इसको एक दायरे में हम लिख दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका जो अपर सेमी हिस्सा बनता है उस दायरे का ऊपरी हिस्सा हेमिस्फीयर जो अपर हेमिस्फीयर है उसमें अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें और लोअर हेमिस्फीयर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कलमा तैयबा का बकिया हिस्सा लिख दें और दरमियान में अल्लाह लिख दें तो अल्लाह की मोहर बन जाती है। तो ये तसव्वुफ के लिहाज से जो पोशीदा वजूह हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की लिखी जाने की सूरत से पहले वो ये कि वो तस्दीक है कि बाद में कहा जाने वाला कलाम दर हकीकत कलाम इलाही है। ये तस्दीक है, वो मोहर का हिस्सा है। और बाकी वो 19 के मुतालिक तो मैंने अर्ज कर दिया था बहुत देर पहले जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र हो रहा था तो मैंने उस वक्त गुजारिश की थी कि इसके हरूफ की तादाद 19 बनती है। उन 19 को अगर आप सिंगल डिजिट में ले जाएं तो 10 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 10 का सिंगल डिजिट 1 बन जाएगा और वो रब है, वो तौहीद में चला जाता। दर हकीकत तौहीद के भी 3 हिस्से हैं, एक तो बड़ा वाज़े है उससे हम सभी वाकिफ हैं کہ توحید کے معنی اللہ کی یکجائی کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی احدیت کو توحید کہا جاتا ہے. تو توحید کے پہلے حصے میں تو یہ ہے کہ رب کو صرف ایک ہی جانا جائے، کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. یہ توحید کا پہلا حصہ ہے. توحید کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ رب تعالی کو ہم اس کی تمام تر صفات کے ساتھ دل سے رب تسلیم کریں کہ وہ یکتا ہے اور یہ تمام صفات اس کی صفات ہیں اور اس کو ہم اپنا رب مان لیں. تیسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ہم اسے عقل کے دائرے میں نہ لائیں. توحید کا تیسرا حصہ یہ ہے. انسانی عقل محدود ہے اور محدود لا محدود کا احاطہ نہیں کر پائے گی، اور جو عقل ہماری محدود ہے وہ محدود عقل بھی نور بصیرت کی محتاج ہے، کہ جس شخص کو جتنا نور عطا ہوا، جس شخص کو جتنا علم عطا ہوا رب سے، اتنی ہی اس کی عقل ہوگی. تو نور بصیرت در حقیقت عقل کے معنوں میں لیا، یا عقل کو نور بصیرت کے معنوں میں لیا جاتا ہے. تو وہ چونکہ ہماری عقل نور بصیرت کی محتاج ہے، کہ جس قدر ہمیں نور بصیرت عطا ہوا رب تعالیٰ سے، ہمیں اسی قدر ہم میں عقل ہوگی، اور ہم اسی پر اگر رب تعالیٰ کو پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ہو نہیں پائے گا، سوائے اس کے کہ ہم بھٹک جائیں. تو توحید کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی احدیت کو اور اس کی صفات کو عقل کے احاطے میں نہ لائیں. تو یہ توحید کے یوں تین حصے ہیں. یہ اس دن بات باقی رہ گئی تھی عرض کرنے سے، تو اسے میں مکمل کر دینا چاہتا تھا آج. کینیڈا سے ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اللہ الصمد کے معنی تو بے نیاز ہیں انگریزی میں ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کا نام رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، تو جو صمد ہے وہ رحمان اور رحیم کس طرح سے ہوا؟ یہ سوال ہے. در حقیقت یہ جیسے میں ابھی اتفاق ہے کہ ایک لمحہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کی احدیت کو اور اس کی صفات کو ہم عقل سے نہ پرکھنا چاہیں. توحید کا حصہ یہ ہے کہ ہم عقل سے نہ پرکھیں اس کو، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے اور وہ لامحدود. اس سوال میں غالباً کچھ ایسی ہی چیز ہو گئی ہے. صمد کے معنی یا اللہ الصمد اگر ہم پڑھتے ہیں تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، کہ اللہ بے نیاز ہے. ان دونوں کا وزن ایک ہوگا. اگر آپ اس کا وظیفہ کریں، میں شعر دوانی میں زیادہ صحیح نہیں کہہ گیا کہ دونوں کے معنی ایک ہیں، ان کا وزن دونوں کا در حقیقت ایک ہے. اگر ہم اسے تسبیح کے طور پہ پڑھیں، یا صمد الصمد یا اللہ الصمد، تو اس کا وزن ایک ہی ہے، اس کے اثرات ایک سے ہی اتریں گے. اور شاید کسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے اس صفاتی نام میں تیزی اس قدر ہے کہ اگر کسی شخص نے اسے پڑھا تو اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ایسے انسان پر اتارتا ہے کہ پہلے وہ دنیا سے ملنے جلنے سے جاتا ہے، پھر کھانے پینے سے، اور آخر پر کپڑوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے. اسی لیے جو فقیر لوگ ہیں، صاحب علم ہیں، وہ کسی شخص کو اس کا ورد ایڈوائز نہیں کرتے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر وہ کیفیات آنے لگتی ہیں کہ دنیا ایک طرف چھوڑ کر چلا جاتا، وہ سنت نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کیا جائے. ہم دنیاوی معاملات تمام کے تمام اسی طرح ادا کریں، اسی خوش اسلوبی سے ادا کریں جس خوش اسلوبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات دنیا کو نمٹاتے تھے. تو بات اللہ صمد کے یا صمد یا صمد سے ہو رہی تھی. اس کے معنی ہیں بے نیازی کے. بے نیازی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. بے نیازی کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, حتیٰ کہ وہ ہماری عبادات کا بھی محتاج نہیں ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں. وہ ان باتوں سے بالکل بے نیاز ہے, مبرہ ہے, ان سے بہت بلند ہے. یہ بے نیاز ان معنوں میں ہے. اس کو کوئی فکر نہیں کہ کتنے لوگ اسے اچھا کہتے ہیں, کتنے لوگ اس کو مانتے ہیں, کتنے لوگ اسے نہیں مانتے. اسے کوئی فکر نہیں, وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے. یہ بے نیازی در حقیقت ان معنوں میں ہے. وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے, وہ تمام حاجات سے بے نیاز ہے. اس کو نہ اونگ آتی ہے, نہ وہ سوتا ہے, نہ اس کو کسی عزیز رشتہ دار کی حاجت ہے, نہ کسی اولاد کی حاجت ہے, نہ کسی لائف پارٹنر کی حاجت ہے. وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. یہ بے نیازی ان معنوں میں ہے, ان معنوں میں نہیں جس معنوں میں ہم میں سے بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر وہ بے نیاز ہے تو رحیم و کریم کیسے ہوگا, رحمان اور رحیم کیسے ہوگا. ان معنوں میں بے نیاز نہیں ہے, بلکہ وہ تو اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے. ہر ماں سے وہ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. رحیم اور رحمان کی صفات پر پہلے کسی نشست میں ذکر ہو چکا کہ وہ دنیا کے لیے, اس عالم فانی میں کے لیے رحمان ہے کہ وہ دیتے وقت دیکھتا نہیں کہ کون مجھے مانتا ہے, کون نہیں مانتا, کون میرا عبادت گزار ہے, کون میرا اوبیڈینٹ ہے, میری احکامات کی پیروی کرتا ہے, اور کون سرکشی کر رہا ہے. وہ سب کو عطا کرتا ہے, بغیر دیکھے دیتا ہے, بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. لیکن یوم حساب وہ رحیم ہوگا, وہاں وہ دیکھ بھال کر دے گا. وہاں انسان کے اعمال اور اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان, یہ سب دل بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ, اور اس کے بعد دیا جائے گا. تو ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس کی صفات میں, کہ سمد بھی ہے اور رحمان اور رحیم بھی ہے. یہ دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک اور کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے, اگر اس پر زکوٰۃ دے دیں, جیسا کہ جائیداد یا سونے وغیرہ کے لیے رکھ کر دیتی ہیں. علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ شیئرز کا کاروبار جائز نہیں ہے. یہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے. میں نے بارہا جیسے عرض کیا کہ میں فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہوں. اس کے لیے انسان کا مفتی کے درجے پر فائز ہونا ضروری ہے, بلکہ عام عالم بھی فتویٰ نہیں دے پاتے. صرف وہی دے پائیں گے جو کہ فتویٰ دینے کے مجاز ہیں. تو اس کے بارے میں جنرلی علماء کی رائے یہی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جائز نہیں ہے. تو اگر وہ جائز نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ کیسی ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم لاٹری کھیلیں, اس سے جو ہمیں انکم ہو تو اس پر زکوٰۃ دینے لگیں. میرے علم کی حد تک تو یہی ہے کہ علماء کی اکثریت اس پر متفق ہے. اگر ہم اسے ناجائز تسلیم کر لیں اور یا یہ تسلیم کر لیں کہ جائز نہیں, تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی لاگو نہیں ہوگی. کسی اور صاحب کے ذہن میں اگر سوال ہیں تو.
رحمان اور رحیم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اس کے بارے میں اور الصمد کے بارے میں اسی طرح سے ذرا بتائیے, جو القہار ہے اور رحمان اور رحیم ہے, یہ آپس میں کیسے مطابقت رکھتے ہیں؟
ये सब समझाने के लिए मैं आपको ये मिसाल देने लगा हूँ, वरना रब का और इंसान का जो ताल्लुक है वो एक सतह पर नहीं लाया जा सकता, तो समझाने के लिए सिर्फ अर्ज करने लगा हूँ। हम में से अगर कोई साहब ऐसे हैं जिन्हें जो दरगुजर करने की आखिरी हद तक की सलाहियत रखते हैं कि इंसान हर कसूर और हर खता पर मुस्कुरा के माफ़ कर देते हैं एज इफ के नोटिस ही नहीं लिया, जो इंसान बेपनाह सखी है, बेपनाह खौफ खुदा रखने वाला है, जब हम मुसलसल उस आदमी को तंग करें या उसकी बात न माने कोई मुलाजिम उसका और मुसलसल करता ही चला जाए, तो फिर एक वक्त आएगा जो उसे गुस्सा आ जाएगा, तो उस गुस्से के आलम में उसकी वो तमाम सिफात गहना जाएंगी या पर्दे के पीछे चली जाएंगी, छुप जाएंगी। तो रब ताला इंतहाई रहीम व करीम है, लेकिन जब कोई शख्स उसकी नाफरमानी से बाज नहीं आता है, बार बार की मोहलत के बावजूद बाज नहीं आता, रस्सी दराज कर देने के बावजूद बाज नहीं आता, तो फिर वो सजा देता है। तो वो उसकी सलाहियत और वो उसकी खूबी और वो उसका एट्रीब्यूट तो उसके अंदर मौजूद है। तो जब हम रब ताला के एट्रीब्यूट्स गिनवाएंगे तो वो एट्रीब्यूट तो उसका मौजूद है, तो हम उसको कहार के नाम से जानते हैं फिर। और वैसे भी याद रखिए कि हर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जब तक सजा देना ना जानता हो वो एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं सकता, का कितना ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो। आप सिर्फ रहम, दरगुजर और सखावत से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते, सजा देने की सलाहियत जरूरी है। तो रब ताला तो इस पूरी कायनात को, इस जहान को भी और दूसरे जहान को भी चलाता है और बड़ी खुश असलूबी से चला रहा है, तो यूं वो कहार भी है।
जो हरूफ मकात है वो उनकी तादाद 19 है, हम बेशुमार जगहों पे लिखा हुआ देखते हैं, कहीं पे 8-9 लिखे होते हैं, बेशुमार कतबे होते हैं जिनके ऊपर ये चीजें लिखी होती हैं, और वो सब एक ही जैसी हैं। ये नहीं कि कहीं पर 9-10 कोई और लिखी हो, फिर किसी जगह पे 9-10 कोई और लिखी हो, तो जो बाकी को एक्सक्लूड करते हैं वो किन बेसिस पे करते हैं?
एक्सक्लूड नहीं उनको किया जा सकता, उनकी तादाद मुकर्रर है। सिर्फ फर्क ये है कि हमारे यहाँ बदनसीबी यही चल रही है। ये दुआ के लिए आने वाले अक्सर लोगों से मैं गुजारिश करता रहता हूँ, जब वो जिद करते हैं कि हमें कोई लफ्ज, कोई आयत, कोई सूरत पढ़ने को दीजिए कि हमारा ये मसला हल हो जाए, तो मैं उनसे अक्सर बेशतर गुजारिश करने की कोशिश करता हूँ कि कुरान पाक के उतारे जाने का मकसद तो ये था कि हम तक वो पैगाम पहुंच जाए जो अल्लाह ताला हमें देना चाहता है। ये तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें वो जिंदगी बताती हैं जो जिंदगी रब ताला हमें गुजारने के लिए कह रहा है, और वो जिंदगी ऐसी है जिसमें दुनिया की न सिर्फ मोहब्बत नहीं है बल्कि दुनिया से दूरी का पैगाम है, कि जो हमारी दुनियावी ख्वाहिशात और दुनियावी हाजात उनको किसी तरह कम से कम रखा जाए ताकि हम लालच में ना मुब्तला होने पाए और हमारी आखिरत समझ जाए। लेकिन हो ये गया है कि हमने कलाम पाक के मुख्तलिफ हिस्सों को, सूरतों को, आयात को, उसके हरूफ को दुनिया के हसूल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। ये सरकशी की इंतहा है। इसी तरह जो मुख्तलिफ जगहों पर लिखे हुए हरूफ मक्तात आप देखते हैं वो दरहकीकत उन्होंने छापे हुए हैं कि हसूल रिज़्क के लिए ये नक्श है, ये दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए नक्श है, ये जिन्नात को दूर भगाने के लिए नक्श है, मुख्तलिफ जरूरतों के मुख्तलिफ तरीके हैं उसके लिए उन्होंने वो छापे हैं। تو ان کے نزدیک اگر ان حروف کو اس ترتیب سے اس انداز میں لکھا جائے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہوں گے جو اس کے نیچے مقصد لکھا ہے کہ وہ حاصل ہو جائے گا. لیکن میں نے جو حروف مقطعات کی تعداد آپ سے عرض کی تھی اور ان کو بیان کیا تھا, اس کے پیچھے مقصد تو صرف علم کو پاس آن کرنا تھا, لیکن وہ حروف مقطعات در حقیقت 19 ہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اکثر اوقات آپ نے مختلف دکانوں پر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے کہ لوح قرآنی, جو رزق کی وسعت کے لیے ہے. اس کے اندر جو حروف لکھے ہیں وہ غالباً 9 ہوتے ہیں تعداد میں. ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر, اس لیے میں نے اس دن ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ان حروف کو انڈیویجولی یا کمپاؤنڈ حالت میں دیکھتے ہیں, تو اس کے اندر کئی جگہوں پر ایسے لفظ لکھے ہیں اس لوح قرآنی کو جس کو انہوں نے بیان کیا, جو چار چار پانچ پانچ حروف مقطعات کا مرکب ہیں. تو انہیں اگر آپ گنیں گے تو وہ تعداد 10-12 سے زیادہ بڑھ جائے گی. تو ان کے اندر آپ دیکھیے جو لکھے ہوئے ہیں حروف, ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو ایک جگہ پر تو 5 حروف کا مرکب بھی ہے وہاں. تو یوں آپ کو وہ 8-9 ہی دکھائی دیتے ہیں, لیکن اگر آپ اینالائز کریں گے تو 19 ہی نکل آئیں گے سب.
شاہ صاحب, میرے سوال کا تعلق گزشتہ نشست اور موجودہ نشست سے عرش الہی. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 کا جو ترجمہ ہے, رحمان عرش پر ہے. مفسرین نے عرش کی تعریف میں لکھا ہے کہ اس میں ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ ایسا قصر ہے, ایسا محل ہے, ایسا دربار ہے, ایسا بلند ہے, اتنے ستون ہیں. لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرش کا مطلب کمال علم الہی ہے. رب تعالیٰ نے بندوں کے لیے قرآن میں تجلی کی ہے. یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں بلکہ تجلیاں ہیں. جب قلب رسول پر یہ تجلیاں آ رہی تھیں تو ان تجلیوں کا ترجمہ اور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے. یہی علم الہی ہے. کائنات میں صرف ایک ہستی کو چن کر کہا یہ میری تجلی ہے. اب اور وہ تجلی اب کون ہے اور کہاں ہے؟ اس سے کس طرح سے, کیوں کر اور کیسے فیضیاب ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, یہ جو کچھ آپ نے اقتباس پڑھا ابھی 10 منٹ پہلے, میں اپنے الفاظ میں اسی چیز کو بیان کر رہا تھا. یہ جناب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ صاحب کا آپ نے فرمان پڑھا ہے. اصل میں اب وہ تو اپنے وقت کے امام ہیں, ان کی فصاحت و بلاغت میں تو کہیں گرد کو بھی نہیں پا سکتا. میں چونکہ بنیادی طور پر ان پڑھ آدمی ہوں, تعلیم یافتہ نہیں ہوں, یا یوں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں. تعلیم یافتہ تو شاید عرف عام میں ہوں گا, لیکن پڑھا لکھا بالکل نہیں. تو اس لیے میں بڑے سادہ لفظوں میں بات کر رہا تھا کہ عرش معلیٰ پر بیت المعمور ہے, لوح محفوظ ہے, اور لوح محفوظ کے قریب بحر النور ہے. اس کا پورا نام بحر النور القا ہے. اس سے 118 علم کی نہریں نکلتی ہیں, اور 4 جن میں سے علم الغیب و شہادت سے تعلق رکھتی ہیں, اور 114 وہ علوم اس سے نکلتے ہیں جو رب تعالیٰ جس کو چاہے اس پر عیاں کر دے, اسے عطا فرما دے. گزشتہ نشست میں میں نے یہ عرض کیا تھا, بلکہ اس سے اس بات کو پہلے مکمل کر دوں, پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ 114 علوم کی نہریں وہاں سے بنیادی طور پر نکلتی ہیں, جن کا تعلق ظاہر کرنے سے ہے کہ اللہ جتنا چاہے, جب چاہے, جس پر چاہے ظاہر کر دے. قرآن کلام الہی ہے اور آسمانوں سے اسے اتارا گیا ہے بذریعہ وحی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے. یہ کلام الہی اور اس کی صورتیں بھی 114 ہیں. میں نے تو ابھی دس منٹ پہلے عرض کیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صورتیں در حقیقت ان علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جو اس بحر نور سے نکلتا ہے. پھر کسی نشست میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ظاہر میں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, پھر اس کے علاوہ اس کے دس معنی اور ہیں جو صرف اور صرف اصحاب علم پر آیا ہوتے ہیں, اور وہ بھی اس طرح سے کہ جس مقام پر کوئی ہے علم کے مقام پر, علم کے جس مقام پر جو صاحب علم ہوگا اسی درجے کے معنی اس پر آیا ہوں گے. یہ بھی میں نے عرض کیا تھا. پھر غالباً دو یا تین نشست پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ راہ ہے تصوف کی جس پر چلنے والا ہر کوئی راہی ہے, مسافر ہے, راہرو ہے, منزل کو کوئی نہیں اس پہ پہنچتا, ماں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہی ہستی ہیں جو منزل کو پہنچ پائے. پچھلی نشست میں میں نے یہ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا, اور پہلے اور آخری آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری بچ رہے ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ کو روبرو دیکھا ہے, ماں سوائے ایک مہین پردے کے جو درمیان میں تھا. کہاں بیٹھ کے دیکھا وہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا, وہ مقام محمود تھا. تو یہ تمام باتیں جو تھیں وہ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کی, ان کو کوشش کیا کہ کھول کر بیان کر دوں تاکہ وہ سمجھ میں آ جائیں. وہی باتیں ہیں جو فصاحت و بلاغت سے بیان ہوئی ہیں, اگرچہ یہ کبھی میں نے تفسیر پڑھی نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے اس کا اقتباس پڑھا تو اس اقتباس کی وجہ سے مجھے معلوم ہے کہ کیا. تو یہ علوم تو ان کی معراج کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 29 نام عطا ہوئے تھے معراج کے موقع پہ وہ بے معنی نہیں تھے, اس کے اثرات باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر مرتب ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی اس انداز میں ساری عمر بہیو کیا جو القابات عطا ہوئے تھے. اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی اتوار کو کریں گے کہ وہ 29 القابات کیا تھے, اور ہر جو لقب تھا وہ اس کا مطلب کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس پر وہ کہاں کہاں وہ ظاہر ہوتا ہے. تو اسی لیے انسان کامل کہلاتی ہیں. وہ اس میں بھی ایک جگہ پر بیان کیا ہے جناب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے. تو یہ نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے.
سر یہ حجیرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پیر ولایت حسین شاہ خیرپور والوں نے کہا کہ حجیرہ ایک چکور چار دیواری جس کے اوپر چھت نہیں ہوتی, اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں چار حجیرے ہیں اور خانہ کعبہ بھی ایک حجیرہ ہے. بہت ہزاروں سال پہلے خانہ کعبہ کے اوپر بھی چھت نہیں ہوتی تھی, یہ ذرا آپ بتا دیں.
سب تین حجیرے تو میں جانتا ہوں, چوتھی میرے علم میں نہیں. خانہ کعبہ ہے, قبلہ اول ہے, اور روضہ مبارک ہے, چوتھی میرے علم میں نہیں. تو یہ تین تو میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں. دیکھیے علم کو اگر ہم قدم بہ قدم لے کے چلیں گے آگے اور ایک ترتیب سے آگے بڑھیں گے تو وہ ہمیں فائدہ دینے لگے گا. درمیان درمیان سے پک کرتے جائیں گے, ٹکڑوں میں اکٹھا ہوتا چلا جائے گا, لیکن وہ ہم پیسز کبھی اکٹھے نہیں کر پائیں گے کہ اس میں سے کافی پیسز مسنگ ہوں گے تو کوئی شیپ نہیں لے گا. یہ جو تصوف کے بارے میں میں گزارش کر رہا ہوتا ہوں, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں روحانیت آپ لوگوں تک پاس آن کر دوں. یہ تو کوئی نیک آدمی ہے, آپ کو پاس آن کر دے تو کر دے, مجھ جیسا فاسق و فاجر آدمی یہ نیک کام سر انجام نہیں دے سکتا. یہ تو میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کردار پر اثر انداز ہو جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف اور روحانیت در حقیقت کیریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں, انسان کو وہ کچھ سکھاتی ہیں جس کو سیکھنے کے بعد انسان دنیا کے لیے بھی پسندیدہ آدمی ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے. پسندیدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ علم روحانیت کی تھیوریز کو رٹے ہوئے ہے, بلکہ پسندیدہ وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اس علم کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کا فعل, اس کی عادات, اس کی سیکنڈ نیچر وہ اس کے تابع ہو جاتی, یا آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ اس کے مینرز اور اس کے ایٹیکیٹس اور اس کے ایٹیچیوڈس اس پر یہ اثر انداز ہوتا ہے اور انہیں امپروو کر دیتا ہے. ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کو, اگر مجھ جیسا آدمی بھی ہو جو بہت ہی کروڈ اور کندہ ناتراش اور ال مینرڈ آدمی ہے, مجھے بھی ویل مینرڈ, ویل ایٹیکیٹڈ, ویل بیہیوڈ انسان پسند آئے گا, گرچہ میں خود نہیں ہوں. اس کے باوجود مجھے ایسے ہی آدمی پسند آئے گا. تو فقیر لوگوں سے اگر آپ جا کے ملیے, اگر اتفاق ہو جائے کسی فقیر سے ملنے کا, تو اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیے, اس کے مینرز, اس کے ایٹیکیٹس, اس کے ایٹیچیوڈس ٹورڈز ادرز اینڈ ایٹیچیوڈ ٹورڈز لائف بہت پسندیدہ ہوتے ہیں. تو یوں وہ انسانوں کو پیارا ہو جاتا ہے, اور جو اس کی مخلوق کو پیارا ہوا وہ خود رب کو بھی پیارا ہو جاتا ہے. تو میں تو علم اس اینگل سے دے رہا ہوں, یوں کہ یہ کہ میں اپنے اس احساس محرومیت کو مٹا رہا ہوں کہ میں خود اچھا نہ بن سکا, جو کام میں خود اپنے لیے نہیں کر سکا وہ اگر میں پھیلا دوں لوگوں میں اور آپ میں سے دو چار بھی اچھے ہو گئے تو میرا وہ احساس محرومی ختم ہو جائے گا کہ میں ساری عمر اچھا نہ ہوا. تو میں تو علم کے صرف وہ حصے آپ کو پیش کرتا ہوں. اب یہ اگر علم کے ایسے حصوں کی طرف ہم جائیں تو اس سے ہمیں ہمارے کردار پر اثر نہیں پڑتا. تو فی الحال تو ہم اپنے آپ کو علم کے انہی حصوں تک محدود رکھیں گے جس سے ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہو سکے, ہماری پرسنالٹی گرومنگ ہو سکے. لیکن ادھر آئیں گے ضرور انشاءاللہ, شاید کسی لیٹر سٹیج پر اگر اس وقت تک میں زندہ رہ گیا, ورنہ مجھ سے کوئی بہتر آدمی آئے گا آپ کو سکھانے کے لیے. اور
السلام شاہ صاحب.
وعلیکم السلام.
شاہ صاحب آپ نے اپنے ایک لیکچر میں تقدیر کے بارے میں بتایا تھا, تو اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ تھا کہ رسک جو ہے اس کا تعلق تقدیر معین سے ہے یا نہیں؟
یہ بہت سلسلہ میں نے واضح کیا تھا اور اس سلسلے میں ایک اگزامپل کوٹ کی تھی کہ مجھ سے یو کے میں کچھ لوگوں نے, نوجوانوں نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ صاحب اگر رازق رب ہے اور اس نے ہر حال میں ہمیں رزق فراہم کرنا ہے, اور وہ کیڑا جو پتھر میں بند ہے اس کو بھی وہ رزق فراہم کرتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا رزق جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا وہ ہم تک پہنچ کر رہے گا خواہ ہم کہیں کیوں نہ ہوں, تو اگر یہ سب سچ ہے تو پھر تگو دو کیسی, پھر ہم محنت کیوں کریں؟ رزق تو ہمیں آ ہی جانا ہے, اور رازق ہے اس نے تو ہمیں پالنا ہی ہے, تو پھر تگو دو ہم کیوں کریں, کوشش کیوں کریں؟ تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا, چونکہ وہ یو کے رہنے والے ہیں, وہیں کے یو کے بورن ہیں, تو میرے لیے آسانی یہ تھی کہ میں ان کے ہی ملک کی مثال ان کو کوٹ کر دیتا جس سے صورتحال واضح ہو جاتی ان پر. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یو کے ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے, اور حکومت بنیادی ضروریات کو فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے. اگر ایک عام آدمی کام نہیں کرتا وہاں تو اسے بے روزگاری الاؤنس دیتی ہے گورنمنٹ, اس کو رہنے کے لیے گھر دیتی ہے, کا علاج معالجہ مفت ہوتا ہے. تو صحیح ہے, بالکل درست ہے, لیکن ملتا کتنا ہے؟ اگر سنگل ہے بندہ تو اسے وہ ایک اسٹوڈیو فلیٹ دے دیں گے اور 45 پاؤنڈ پر ویک اس کو الاؤنس دے دیں گے. اب ان 45 پاؤنڈ کے اندر اسے زندہ رہنا ہے, اسے اپنے بلز بھی پے کرنے ہیں اور اس کو اپنا کھانا پینا بھی اسی میں کرنا ہے. زندہ رہے گا, چاہے ایک وقت کھانا کھا کے زندہ رہے لیکن رہے گا. لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پرآسائش زندگی گزاروں, مزے کی زندگی گزاروں, تو جس درجے کی آسائش چاہتا ہے اسی درجے کی محنت اسے کرنا ہوگی اور اس سے وہ رسک کمائے گا, پھر پرآسائش زندگی گزار لے گا. تو وہ رسک جو رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے وہاں پہنچاؤں گا, وہ یہ منیمم لیول ہے رسک کا جس سے انسان زندہ رہے. وہ ضروریات جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں, بنیادی ضروریات جن کو ہم کہتے ہیں, وہ اللہ فراہم کرے گا. ہر آدمی کو کرتا ہے, بھوکا نہیں مرے گا آدمی. لیکن اگر ہم اس سے اوپر کے کسی لیول پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنا ہے. تو جو رزق لکھا ہے تقدیر میں, تقدیر معین میں, وہ تو وہ ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے. اور اس کے بعد پھر وہ آیت جو ہے وہ انفورس ہوتی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ادروائز تو یہ کنٹرڈکشن ہوتی ہے ایک دوسرے کی. وہ یہ ہے قصہ اس کا.
اچھا صاحب, یہ رزق کے حوالے سے, تو حشات الارض میں چونٹی ہے وہ سارا سال رزق جمع کرتی ہے, اس کے بعد چوہا ہے وہ بھی جہاں بھی روٹی کے ٹکڑے ملے گا اکٹھے کر کے اپنے بل میں لے جائے گا, چاہے کھائے یا نہ کھائے. تیسرے نمبر پر حضرت انسان آتے ہیں, وہ بھی رزق کے لیے تگدو بھی کرتا ہے اور جمع بھی کرتا ہے. تو ان تینوں میں پھر فرق کیا ہوا؟
رب تعالیٰ نے ایک جبلت رکھی ہے ہر جاندار کے اندر جسے ہم انسٹنکٹس کہتے ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں, چرند پرند اس میں سب شامل ہیں, جو کچھ موسموں میں ہائبرنیشن پر چلے جاتے ہیں. موسم سرما ہے تو اپنے آپ کو وہ اپنے بل کے اندر قید کر لیں گے اور پورا موسم سرما سوتے رہتے ہیں. ان کا سسٹم اللہ نے اسی طرح ڈیوائز کیا کہ وہ کم سے کم کیلوریز کنزیوم کرتے ہیں وائل سلیپنگ. تو یوں وہ موسم سرما سوتے سوتے گزار دیتے ہیں, پھر جب موسم بہار آتا ہے تو اپنے بلوں سے باہر نکل آتے ہیں. اس وقت انہیں شکار ملنے لگتا ہے اور اسے کھا کر پھر اپنی تمام لاسٹ انرجیز نہ صرف ریکور کرتے ہیں بلکہ آنے والے موسم کے لیے اپنے اندر وہ اتنی فیٹس اور دوسری چیزیں پروٹینز جمع کر لیتے ہیں جو کنزیوم ہوتی رہیں گی. یہ ایک کیٹیگری ہے, یہ ان کی انسٹنکٹ انہیں سکھاتی ہے. اسی طرح کچھ ایسے جاندار ہیں جو موسم سرما میں ہائبرنیشن میں تو نہیں جاتے لیکن انیکٹیو ہو جاتے ہیں. تو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنے بل میں وہ سامان موسم سرما گزارنے کے لیے جمع کر لیتے ہیں. کچھ جاندار ایسے ہیں جو ایکٹیویٹی کے بڑے لو لیولز پر چلے جاتے ہیں, ایکٹیو رہتے ہیں لیکن بہت کم, تو وہ بھی اپنے لیے سامان جمع کرتے ہیں. تو جانور جتنے بھی ہیں وہ بائی انسٹنکٹ کام کرتے ہیں, اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہوتا. لیکن زندہ رہنے کا سلیقہ اللہ نے انہیں انسٹنکٹس کے ذریعے سکھایا, تو یوں وہ جمع کرتی ہیں. چوہا بھی لیے جمع کرتا ہے اور چونٹیاں بھی اس لیے جمع کرتی ہیں اپنے بلوں میں. انسان کا معاملہ ذرا سا مختلف ہے کہ یہ صرف انسٹنکٹس پر زندہ نہیں ہے بلکہ اس میں عقل اور دماغ کو زیادہ دخل ہے. عقل اس کی اسے یہ سکھاتی ہے کہ مجھ پر اگر کبھی برا وقت آ جائے تو میرے پاس اتنا جمع پونجی ہو کہ میں وہ برا وقت آسانی سے گزار لوں. یا اس کی عقل ہے جو اسے یہ سکھاتی ہے کہ میری کچھ فیملی لائبلٹیز ایسی ہیں جن کے لیے یکمشت روپے پیسے کی ضرورت پڑے گی, تو وہ عقل استعمال کرتے ہوئے بہت کفائشواری کے ساتھ زندگی گزار کے ان ضروریات کے لیے پیسہ جمع کر لیتا ہے. تو فرق دونوں میں صرف ایک ہی ہے جانور میں, کہ جانور بائی انسٹنکٹ زندہ ہے اور انسان دونوں سے کام لے رہا ہے, انسٹنکٹ سے بھی اور عقل سے بھی, بس یہی فرق ہے.